الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قال انا خير من يونس بن متى فقد كذب او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو قرآن حکیم کی آیات مقدسہ میں اللہ نے اپنے ایک پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا یوسف علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے اوپر کائنات کا آدھا حسن اللہ نے نازل فرمایا میرے نبی علیہ السلام پر پوری کائنات کا مکمل حسن ایک طرف کر دیا جائے تو رسول اکرم کا حسن اس سے زیادہ ہے اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا لیکن میرے نبی علیہ السلام کی ایک صفت یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کو اعلیٰ کہتا تو آپ اس کو پسند نہ فرماتے دوسروں کی توہین اور آپ کی عزت اگر کوئی کرتا دوسروں کی ذلت کی طرف اگر اشارہ ہوتا اور آپ کی عزت کی طرف اشارہ ہوتا تو میرے نبی اس کو منع فرما دیتے چنانچہ ایک مسلمان اور یہودی کی اس بات پہ لڑائی ہوئی کہ یہودی نے بھی قسم کھائی اور مسلمان نے بھی قسم کھائی کسی جھگڑے کے بعد یہودی نے کہا کہ میں اس موسیٰ کی قسم کھاتا ہوں جس نے ساری کائنات پہ اس کو اونچا درجہ دیا ہے مسلمان نے کہا کہ میں اس محمد الرسول اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کو کائنات میں سب سے اونچا درجہ ملا ہے وہ اپنے نبی کی قسم یہ اپنے نبی کی قسم یہودی اور مسلمان کی لڑائی ہوئی اور مسلمان نے اس یہودی کو مکہ مارا تھپڑ مارا اور وہ رسول اللہ کی خدمت میں آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا امتی اور اس نے مجھے تھپڑ مارا میرے نبی نے فرمایا کیا مسئلہ تھا کہا جھگڑا ہو گیا ہم نے اس جھگڑے پہ قسم کھائی اس نے اپنے پیغمبر کی قسم کھائی میں نے اپنے پیغمبر کی قسم کھائی اس نے کہا موسیٰ پوری کائنات سے افضل ہے دوسرے نے کہا رسول اللہ پوری کائنات سے افضل ہیں اس جھگڑے پہ یہودی اور اس کی لڑائی ہوئی اور مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مارا تو میرے نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ حدیث فرمائی مجھے یونس سے اعلیٰ نہ کہو جو مجھے یونس سے اعلیٰ کہے گا وہ جھوٹ بولے گا حالانکہ رسول اللہ اعلیٰ ہیں صفات میں بھی ذات میں بھی نبوت میں بھی شخصیت میں بھی عہدے میں بھی دین میں بھی مگر اس کے باوجود حضور اکرم علیہ السلام کی یہ وسعت ظرفی ہے اور آپ کی عاجزی کی خوبصورت نشانی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا میری وجہ سے کسی نبی کو برا نہ کہو اس کو ہلکا نہ کہو اس کو چھوٹا نہ کہو یہ نبیوں کا آپس میں موازنہ ہے آج کل پہلوان بن جائے وہ کہتا ہے مجھ سے اونچا کوئی پہلوان نہ ہو خاندان بن جائے وہ کہتا ہے مجھ سے اونچا کوئی خاندان نہ ہو کوئی چودھری علاقے کا بن جائے وہ کہتا ہے مجھ سے کوئی کوئی اونچا چودھری نہ ہو، کوئی نواب بن جائے، وہ کہتا ہے مجھ سے کوئی اور اونچا نواب نہ ہو، لیکن میرے نبی نے امت کو تعلیم دی، بڑے ہو بھی تو اپنے آپ کو چھوٹا کہو، اونچے ہو بھی تو اپنے آپ کو نیچا کہو، خوبصورت ہو بھی تو اپنی تعریف نہ کرو، خوبصورت ہو بھی تو اپنی تعریف نہ کرو۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو اس نبی سے بڑھ کر صورت کس کی ہے، یا اس سے بڑھ کر سیرت کس کی ہے، یا اس سے بڑھ کر اخلاق کس کے ہیں، یا اس سے بڑھ کے درجہ کس کا ہے، لیکن وہ نبی بھی کہتا ہے میرے سے کسی اور نبی کو نیچے نہ کرو، اور اس کی توہین نہ کرو، اور اس کی تذلیل نہ کرو۔ ہم ایک ماؤں کی اولادیں، اور سارے کے سارے انبیاء اپنی نبوت میں خود اپنے آپ کو برابر سمجھتے ہیں۔ اللہ جس کو اونچا کر دے نیچا کر دے، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بھی وہ پیغمبر تھے جن کو اللہ نے آدھا حسن عطا فرمایا تھا۔ ان کے دور میں مصر کے اندر ایک عورت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو راغب کیا، اور اس کی نگاہیں غلط نگاہ اور غلط نظریے سے یوسف علیہ السلام پہ پڑی۔ لیکن یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جن کا والد پیغمبر، دادا پیغمبر، پردادا پیغمبر، میرے نبی نے آپ کے لیے جملے استعمال فرمائے، ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، یہ عزت والے کا بیٹا ہے۔ اوپر جائیں تو بھی عزت، دادے پہ جائیں تو بھی عزت، پردادے پہ جائیں تو بھی عزت۔ مسئلہ تو یہی ہے نسلیں بھی عزت والی ہوں، آگے آنے والی نسلیں بھی عزت والی ہوں۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر کوئی امت نیکی کا ارادہ کرے 7 نسلوں تک خدا اس کو عزت دیتے ہیں، اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے 7 نسلوں تک اللہ اس کو ذلت دیتے ہیں۔ یہ پیغمبر ہیں، امتی کا یہ حال ہے۔ اگر وہ امت نیک کام شروع کرے 7 نسلیں نیک ہوتی ہیں، اگر وہ برا کام شروع کرے 7 نسلیں بری ہوتی ہیں۔ جب امت میں یہ رتبہ ہے تو نبیوں کے اندر کتنا بڑا رتبہ ہوگا۔ یہ یوسف ہیں، والد کو دیکھیں تو پیغمبر، ان کے والد کو دیکھیں تو پیغمبر، ان کے والد کو دیکھیں تو پیغمبر۔ آج کل فخر کا ذریعہ یہ ہونا چاہیے میرے باپ کی نماز دیکھو، میرے باپ کا قرآن دیکھو، میرے دادا کا مصلی دیکھو، میرے پردادا کی ایمانی صفات دیکھو، اس سے اوپر کی ایمانی صفات دیکھو۔ لیکن آج کل یہ نسلوں میں فخر نہیں رہا، اپنی مال، دولت، نسب، حسب، علاقہ سب کچھ پیش کرنے کو مسلمان اچھا سمجھتا ہے۔ لیکن کبھی ہم ایسی نسلیں کیوں پیش نہیں کرتے کہ ہمارے والد کی نیکی آئے، دادا کی نیکی آئے، پردادا کی نیکی آئے۔ فرمایا یوسف ایسا پیغمبر ہے جس کے اوپر سارے پیغمبر چل رہے ہیں، جس کے اوپر نیک چل رہے ہیں، جس کے اوپر اللہ والے چل رہے ہیں، جس کے اوپر رفعتیں ہو رہی ہیں، بلندیاں ہو رہی ہیں، عزتیں ہو رہی ہیں، تاج بن رہا ہے۔ اس وقت زلیخا نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا۔ نبی کا ایک تو حسن ہوتا ہے، اور دوسرا اس نبی کے حسن کو اللہ دن رات بڑھا رہے ہوتے ہیں، چمک دمک کے ساتھ وہ پیغمبر بڑھتا جاتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلطی کا ارادہ کیا۔ ادھر پیغمبر تھے، گناہوں سے معصوم تھے، رب کے جھنڈے میں بیٹھنے والے تھے، بالآخر ایک میدان اس نے سجایا، اور اس نے حضرت یوسف سے گفتگو شروع کی، بات شروع کی۔ حضرت یوسف کے حسن پہ آگے آ گئی، اپنے آپ کو فدا کرنے پہ تیار ہو گئی، ہر قیمت پہ یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کا نام زلیخا۔ ادھر حضرت یوسف، وہ عزیز مصر کی عورت، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی حکومت، اس کی سلطنت، اس کی تمام چیزیں۔ ادھر یوسف علیہ السلام، وہ پیغمبر جن کے بھائی ان سے حسد کرتے، جن کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، جن کے بھائیوں نے باپ سے جدا کرنے کی تدبیریں کی، جن کے بھائیوں نے بھیڑیے کا الزام لگا کر ان کی موت کی طرف اشارہ کیا، جن کے بھائیوں نے ان کی قمیض پر جھوٹے خون کو لگایا، جن کے بھائیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کئی دفعہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کئی دفعہ جھوٹی نسبتیں کر 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 حضرت یوسف کو مارنے کی سازش کی، کنویں میں ڈالنے کی سازش کی، دبانے کی سازش کی، علیحدہ کرنے کی سازش کی، لیکن میرے اللہ کی نسبت ایک طرف اور حکومت کی قوت ایک طرف طرف میرے اللہ کی عزت، ایک طرف حکومت کی عزت، ایک طرف جب وہ مقام آیا کہ جس وقت زلیخا نے اپنے گھر کے اندر ایک محل بنایا اور اس کے ساتھ کمرے بنائے اور ان کے دروازے بنائے، بڑے مضبوط لاک لگائے اور اپنی ملازمہ سے کہا کہ میں یوسف کو اندر بلاؤں گی، وہ مجھے حکمران کی بیوی سمجھ کر اندر آ جائے گا، کیونکہ یوسف کو غلام سمجھا جاتا تھا، یوسف علیہ السلام کو غریب سمجھا جاتا تھا، جب وہ آ جائے پہلے دروازے کو تالا لگا دینا، پھر اندر آئے دوسرے کو لگانا، پھر اندر آئے تیسرے کو لگانا، پھر اندر آئے چوتھے کو لگانا، پانچویں کو لگانا، چھٹے کو لگانا، ساتویں کو لگانا۔ حضرت یوسف جس وقت اندر تشریف لائے، پہلے دروازے کو لاک کیا گیا لیکن آپ کو پتا نہیں، دوسرے پہ آئے اس کو لاک کیا گیا، تیسرے پہ آئے اس کو لاک کیا گیا، جب ساتویں دروازے سے گزرے، آگے شاہی محل کا مہمان خانہ تھا جہاں پر عزیز مصر خود موجود نہیں تھا، زلیخا سجی ہوئی برق لباس میں، عجیب قسم کے لباس میں، میک اپ کیے ہوئے، چمک کے ساتھ، دمک کے ساتھ، برق کے ساتھ، لیکن یوسف علیہ السلام کی نگاہیں زمین کی طرف، زلیخا کی نگاہیں حضرت یوسف پر، اور اس کی تمام غلط ارادے، غلط نیتیں، ان کے ساتھ اس نگاہ نے حضرت یوسف ایک پیغمبر کو دیکھا، لیکن سات تالوں میں بند، سات دروازوں میں بند، سات قفلوں میں بند، یوسف علیہ السلام کا ایمان اور ان کی نجات اور ان کی عزت اور ان کی رفعت اور ان کی بلندیاں مسلمان کو یہ بتا رہی ہیں کہ پیغمبر تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود رب نے اس دربار میں پہنچا کر امت کو صرف ایک دعوت دی ہے، گناہوں سے بچنے کے ذرائع کس طرح تم ادا کر سکتے ہو؟ چار دروازے نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، سات نہیں، ساتوں دروازوں کے بعد شاہی مہمان خانے میں زلیخا حضرت یوسف کی طرف دیکھ رہی، آپ کی نگاہیں نیچے ہیں، کیونکہ جس نے اللہ کے دین کا دیدار کیا ہو اس کے سامنے زلیخا تو کیا، پوری کائنات بھی آ جائے تو وہ اپنی نگاہیں اونچی نہیں کرتا، اونچی نہیں کرتا، یہ تو جہالت کی قوم ہے، جس کے چوک میں تصویر نظر آئے تو وہ لڑکا بھی عاشق بن جاتا ہے اس کی لڑکی کا، تصور میں میڈیا پر آ جائے، اس پر آ جائے، اس پر آ جائے، نوجوانوں کی زندگی کو تباہ کرنے والی یہ نسلیں چوک چوک اور سڑکوں سڑکوں کے اندر ہیں، لیکن یہ بھی تو پیغمبر تھا جس کے حسن پر پوری دنیا مر مٹتی تھی، اور خدا کی قسم اس کمرے میں میرے اللہ کی ذات نے یہ دکھا دیا کہ آج دیکھو کیا ہوتا ہے، حضرت یوسف کو دیکھ رہی، حسن کو دیکھ رہی، ارادہ گناہ کا ہے، ارادہ غلطی کا ہے، شیطان حاوی ہے، شیطان غالب ہے، ادھر پیغمبر، ادھر اس شہزادی کو دیکھا، خدا کی قسم جس وقت یوسف علیہ السلام کو اس نے ورغلانا چاہا تو قرآن نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّي، اس نے تو غلطی کا ارادہ کر دیا تھا، قریب تھا کہ یوسف بھی ایسا کر سکتے ہوتے، لیکن اگر اپنے خدا کی نشانیاں نہ دیکھتے تو وہ ایسا کر جاتے۔ اللہ کے حسن کو دیکھ کر ایک عورت پہ مر مٹنا، کسی کی بیوی پہ نگاہ رکھ دینا، کسی کی عورت پہ نگاہ رکھ دینا، کسی کی بچی پہ نگاہ رکھ دینا، معاشرے کے اندر لو میرج کے کیسز عدالتوں میں وکیلوں کی باریاں نہیں آتی، آج کے طبقے میں بے حیائی یہاں تک پھیل گئی، باپ کو ایک لین میں لگا دیا، ماں کو ایک لین میں لگا دیا، اس نے پیشاب صاف کیا، الٹیاں صاف کی، پمپر کرواتی رہی، پجامے بدلواتی رہی، لباس پہناتی رہی، عزتوں کے تاج سجاتی رہی، روزانہ اٹھ کر بیٹے کو دیکھتی رہی، اس کی ترقی کو گنتی رہی، اس کے دن گنتی گئی، سال گنتی گئی، امتحان آگے، انٹرویو آگے، اداروں میں داخل ہو گئے، روزانہ پہنچاتے رہے، روزانہ لاتے رہے، جوان ہو گیا، مونچھیں آ گئی، داڑھی آ گئی، جاب لگ گئی، سب کچھ ہو گیا، ماں کی خوشی، باپ کی خوشی، اب تیرا بیٹا ایک انسان سے اس کا اختلاط ہو جائے، شادی ہو جائے، بہو آ جائے، بیٹا بن جائے، جوان ہو جائے، پوتے آ جائیں، نواسے آ جائیں، لیکن باپ جس وقت یہ خبر سنتا ہے کہ میرے بیٹے نے لو میرج کر لی، ایک ساتھی آئے، بیچارے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے بڑے نیک لوگ ہیں، ہمارے خاندان میں بیٹے دو تھے، ایک تو قوم کا تھا، اس نے کسی شیعہ لڑکی سے شادی کر لی، بے ایمان سے حالت اسلام سے دور جا کر وہ شادی کر چکا، میرے ہاتھ سے تو وہ نکل گیا۔ دوسرا ہے وہ بیچارہ نکھٹو سا ہے، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں، دعا کریں اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرما دے۔ لو میرج کے کیس مسلمان کی مسلمانی پہ دھبا ہے، امام کے اوپر دھبا ہے، نمازی پہ دھبا ہے، ایمان کے گھروں میں دھبا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جوان لڑکی اور ایک جوان لڑکا عدالت میں جا کر ماں کو چھوڑ دے، ارے باپ کو چھوڑ دے؟ خدا کی قسم اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم نے لو میرج کیا تو تم نے خدا کو بھی چھوڑ دیا۔ حدیث میں آتا ہے ماں ملی تو خدا ملتا ہے، ماں ملے تو خدا ملتا ہے، ماں اگر دور چلی جائے تو اللہ بھی آپ سے دور چلا جاتا ہے، ماں تیور بدل لے تو اللہ بھی بدلتا ہے، ماں اپنے اوپر ایمان کے شباب ڈال دے تو اللہ بھی آپ پر رحم فرما دیتا ہے۔ لو میرج کرنے والے آج یہ تو تصور کریں کہ وہ یوسف سات تالو میں بند، ادھر زلیخا برق کے ساتھ، چمک کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اور قیامت کی علامتیں یہ ہیں، عورتیں اپنے پردوں سے باہر آ جائیں گی، آدھی آدھی ٹانگیں عورتوں کی نظر آ رہی ہیں، اور ان کے پیٹ کے حصے بھی اشتہاروں میں نظر آ چکے ہیں، اور ان کے ایسے لباس جہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عورت جوان ہے یا بوڑھی ہے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے۔ لعنت ہے ہماری اس زندگیوں کے اوپر، خدا کی قسم اللہ کی لعنت ہے، میں نہیں لعنت بھیج رہا، اللہ کے رسول نے بھیجی، اللہ نے بھیجی، اللہ کے فرشتوں نے بھیجی، نبیوں نے بھیجی، پیغمبروں نے بھیجی، جو حیا کے پردے چاک کر ڈالے، بے حیائی کے دروازے کھول ڈالے، اور اسلامی ملک کے اندر بے حیائیوں کے اڈوں کو بنانے کے لیے کام شروع کر دیا جائے۔ حضرت یوسف کمرے میں، زلیخا کمرے میں، تالے لگے ہوئے، تالوں پہ چوکی دار کھڑے، سب کچھ ہو گیا۔ جس وقت زلیخا نے حضرت یوسف کو گناہ کی طرف بلانا چاہا تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو پکا ارادہ کر لیا، وَهَمَّ بِهَا، شاید کہ یوسف بھی ارادہ کر جاتے، لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کے معجزات کو نہ دیکھ چکے ہوتے تو یوسف بھی ارادہ کر چکے ہوتے۔ کہتے ہیں جس وقت اس نے بلایا اور اپنا غلط ارادہ سامنے کیا حضرت یوسف کے سامنے، ارے جوان انسانوں اور حسن کے شباب انسانوں اور ظاہری حسن پر مرجھانے والے انسانوں، یاد رکھو یہ کوئی حسن نہیں ہے جس کو آپ حسن کہیں، حسن تو وہ ہے جس کو میرا اللہ کہے کہ جنت میں بلال کو ایسا حسن ملے گا، 4000 تک اس کے نور کی شعائیں جہنم کے اندر نہیں بلکہ جنت کے اندر اللہ چمکاتا رہے گا، اور اس کے نور سے لوگ منور ہوتے جائیں گے، اس کو حسن کہا جاتا ہے، اس کو زیب و زینت کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف پہ سیرت بھی ہے، سورت بھی ہے، سیرت میں اوپر جائیں تو باپ بھی پیغمبر، سیرت سورت میں اوپر جائیں تو دادا بھی پیغمبر، اوپر جائیں تو پردادا بھی پیغمبر۔ یہ نسلیں ہیں، اپنے بڑوں کی قدر کیا کرو، اپنے بڑوں کی قدر کیا کرو، اپنے بڑوں کو دیکھا کرو، چھوٹی امت کے اوپر اپنے آپ کو مت مر جاؤ۔ کہتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے اس وقت حفاظت مانگی، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ پردے، یہ تالے، یہ کمرے، یہ عورت، اس کا برق لباس، اس کی زیب و زینت، اس کا حسن زنا، نہیں، معاذ اللہ، میں آج اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں، آج اللہ کی حفاظت میں آ رہا ہوں، آج اللہ سے اپنا بچاؤ مانگ رہا ہوں، آج اللہ سے ڈر رہا ہوں، آج اللہ سے خوف کھا رہا ہوں۔ زنا کر کے قبر میں جائے، شراب پی کے قبر میں جائے، زنا کر کے حضور کے سامنے اٹھے، شراب پی کے حضور کے سامنے اٹھے، زنا کر کے رسول اللہ کا امتی کہلوائے، شراب پی کے نبی کا امتی کہلوائے، مرنے کا مقام ہے، مر ڈوبنے کا مقام ہے۔ باپ سے شرماتا ہے کہ باپ کو میرے زنا کا پتا نہ چلے، ماں سے شرماتا ہے ماں کو میرے زنا کا پتا نہ چلے۔ ارے اللہ کو پتا ہے تو شرم نہیں آتی، نبی کو پتا چلے گا شرم نہیں آئے گی، پیر کے دن پتا چلے گا یہ زنا کر گیا ہے، اور جمعرات کے دن پتا چلے گا یہ زنا کر گیا ہے، یہ شراب پی گیا ہے، اللہ کے عرش ہل جاتے ہیں، پھر ہل جاتے ہیں، اور ان کے اندر آوازیں پیدا ہو
جاتی ہیں، زانی کے ارادے پر، شرابی کے ارادے پر سب سزائیں ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، دنیا میں اگر آپ نے بچ کر ایمان میں آنا ہے تو یہ اللہ کی مسجدیں پناہ گاہیں ہیں، یہ مدرسے پناہ گاہیں ہیں، جن کو ختم کرنے کے لیے اس وقت پہلے یورپ نے ہمارے اندر فحاشی کے مرکز پھیلانے کے لیے وہ کام شروع کر دیا ہے کہ یہی تو مدارس ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں صبح بھی شام کو بھی، یہی تو مسجدیں ہیں جہاں کوئی اللہ والا آتا ہے جاتا ہے تو اللہ پھر اس پورے محلے کو بچا لیتے ہیں۔ ان مدارس کو، ان مساجد کو بند کرنا اور ان کے اندر سے طلباء کو ہٹانے کی کوششیں کرنا نہیں، یہ دین ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ آج تو مجھے بچائے گا، آج تو مجھے بچائے گا، اور اللہ کو بھی، اللہ کو بھی اس بات سے عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں پھنسے ہوئے انسان کو نکالوں اور میں دنیا کو بتاؤں کہ گناہوں میں دلدل میں جانے والے آج تجھے اللہ کیسے بچائے گا، ذرا نظارہ دیکھ۔ یوسف علیہ السلام نے اوپر دیکھا، اللہ نے معجزے کے طور پر یعقوب علیہ السلام کی تصویر دکھائی اور اپنے منہ میں انگلی ڈالے ہوئے تھے اور اشارہ تھا اس بات کی طرف، یوسف زلیخا تجھے کچھ بھی کہتی رہے اپنے منہ سے کوئی آواز مت نکالنا۔ جی یہ آواز ہے نا منہ کی، جی صاحب جی ہیں جی، جی نہیں گھر میں، جی آپ کہاں جی آئے ہیں، جی فلاں جگہ سے آئے ہیں، جی آپ آ جائیں اندر بیٹھ جائیں، 10 منٹ انتظار کر لیں، شیطان کے تیر چلتے ہیں، منہ کی زبان کھلتی ہے، عورت کی نرم آواز ہی پر، چائے کا کپ ہو جائے، چائے پی لیں، آ جائیں اندر بیٹھ جائیں، 10 منٹ کے بعد آ جائیں گے، نہیں، فرمایا عورت کی بدتمیزی جائز نہیں لیکن اجنبی آدمی کے سامنے سخت ترین لہجہ عورت استعمال کرے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ گھر پہ نہیں، جہاں بھی ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں، آپ پہلے ان سے رابطہ کریں پھر اس گھر میں آئیں۔ نہیں، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف تو نے زبان جو ہے اس میں انگلی رکھ اور اس کو مت کھول، یہ جو کچھ کرتی ہے اس کو کرنے دے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ آگے بڑھ رہی ہے اور میرے قریب آ رہی ہے اور یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ آگے بڑھتے گئے اور زلیخا نے اپنے 13 بت تھے ان کو چھپایا، ریشمی کپڑا ڈالا اور چھپانے کے بعد وہ آگے بڑھی، یوسف علیہ السلام کے قریب اس نے ہاتھ کیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کپڑا تو نے کیوں ڈالا ہے، اس نے کہا یہ میرے خدا ہیں، میں ان کی عبادت کرتی ہوں لیکن چونکہ برائی کرنا چاہتی ہوں اس لیے کپڑا ڈال رہی ہوں تاکہ یہ مجھے دیکھ نہ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو گرے آپ کی داڑھی مبارک پر، اور ایسے حسن پر جب آنسو گرتے ہیں وہ آنسو نہیں ہوتے بلکہ موتی نظر آتے ہیں، اور کہا دیکھ تو بتوں سے شرماتی ہے، تو بتوں سے شرماتی ہے، میں زندہ اللہ سے نہ شرماؤں کہ رات کو دیکھتا ہے، دن کو دیکھتا ہے، ہزاروں پردوں میں دیکھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں سے اپنے قدم اٹھائے، یہ وہ قدم تھے جو گناہوں کے مرکز سے رب کی طرف، جنت کی طرف، ایمان کی طرف، کامیابی کی طرف، کامیابی کے بعد آخرت میں حضور اکرم کی رفاقت کی طرف بڑھنے شروع ہوئے۔ زلیخا پیچھے، یوسف آگے، حال سے نکلے، حضرت یوسف نے پہلے دروازے کو ہاتھ لگایا رب نے تالا کھول دیا، دوسرے کو ہاتھ لگایا رب نے تالا کھول دیا، تیسرے کو ہاتھ لگایا رب نے تالا کھول دیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں دروازہ جب آیا اس بدبخت عورت نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے کھینچا اور آپ کی قمیض پھٹ گئی، اور یہ رب کی طرف سے یوسف کی عظمت کی ایک نشانی کے طور پر اس قمیض کو پھاڑا گیا تھا۔ بعد میں جس وقت اس نے سوچا اب تو دروازے کھلتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون کھول رہا ہے، پتہ نہیں کون چابیاں لگا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اللہ کی عظمت، یہ ہے اللہ کا استقبال اپنے ایمان والے کا، گناہوں سے بچنے والے کا، دلدل سے بچنے والے کا۔ یوسف علیہ السلام کے دروازے ایٹومیٹکلی کھل گئے، آج جب آپ قدم رکھتے ہیں ایٹومیٹکلی آپ کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو کیا وہ پیغمبر جو گناہوں سے بچنے کے لیے آیا اللہ اس کے دروازے نہ کھولتا؟
اللہ کی قسم ایک عجیب نظارہ دکھا دیا گیا۔ جس وقت اس نے سوچا کہ دروازہ تو آ گیا ساتواں، ایسا نہ ہو کہ کہیں میرا خامد آ جائے اور بادشاہ مصر آ جائے، اس کو پتا لگ گیا تو مسئلہ تو بڑا خراب ہو جائے گا۔ اس نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پکڑی اور پیچھے سے پکڑی، پکڑنے کے بعد یوسف علیہ السلام والسلام اپنا زور لگاتے ہیں، یہ اپنا زور لگاتی ہے، اب تو اس کو اپنے دعوے پڑ گئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کی قوتیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً جب آگے گئے، روایات لکھتی ہیں کہ وہ جو اگلا دروازہ تھا ساتواں، وہ ہاتھ لگائے بغیر اللہ نے کھولا، ہاتھ نہیں لگا، جب کھولا ایک عجیب قسم کا ہوا تھا، سامنے سے عزیز مصر آیا، وہ اس منظر کو دیکھ چکا تھا لیکن یوسف علیہ السلام پر کوئی خوف نہیں تھا، کوئی روب نہیں تھا، کوئی شرمندگی نہیں تھی، کوئی پشیمانگی نہیں تھی، اور ان کی عورت اس عزیز مصر کی بیوی، اس کے اوپر عجیب قسم کا نظام، اس نے سوچا میں تو بری بنتی جا رہی ہوں لیکن یوسف کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ الزام تو میں لگاؤں، کچھ نہ کچھ تو الزام لگاؤں۔ اس نے فوراً پہلا جملہ یہ کہا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جو تیری بیوی کے ساتھ غلطی کا ارادہ کرنا چاہے تیری حکومت اس کو کیا سزا دے گی، الا ان یسجن، اس کو قید کر دے، او عذاب علیم، یا کوئی سخت ترین اس کو تکلیف دے۔ یہ جملے تھے زلیخا کے اپنے خامد کے سامنے کہ یہ سب کچھ یوسف نے کیا، یہ اس پیغمبر نے کیا، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جو بھی ایسا کرے اس کی قید کیا ہونی چاہیے، اندر ڈال دے اس کو جیل میں، یا اس کو کوئی دردناک عذاب دے دے، یہ ہے تیرا مجرم، اس نے تیری بیوی کے ساتھ غلط شرارت کی کوشش کی، یہ سب کچھ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے عورت کی تقریر، آج بھی عورت اپنے بولنے میں بہت تیز ہوتی ہے، کسی چوک میں لڑائی ہو جائے نا سارے مرد اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ بھی شیطانی تیر ہوتا ہے کہ جی عورت کی ہمدردی کرتے ہیں، شاید نعوذ باللہ عورت ہمارے ساتھ بھی کوئی گناہ کا تعلق جوڑ لے۔ جی آج کل یہ نظام ہے، اڈے بنے ہوئے باقاعدہ ہمارے ملک میں، اڈے ہمارے شہر میں، اڈے ہمارے نشتر کالونی میں 200 سے اوپر اڈے، جہاں پہ زنا کی منڈی ہے، بالکل ہے، کوئی اس کے اندر روکنے والا نہیں، کوئی ٹھوکنے والا نہیں، کوئی اس کو دبانے والا نہیں۔ حقیقت پسندی اور غربت کے اس نظام پر آج کی جوان عورتیں جسم فروشی پہ مجبور ہو چکی ہیں، اور حکومتوں کی طرف سے ایسے غربا کو نہ دیکھنا، اور ان بچیوں کو جہیز کی لعنتوں نے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ماں باپ تو سوچ سوچ کر پہلے تو بلڈ پریشر کے مریض بنتے ہیں، پھر ان کو فالج یا ہاتھ اٹیک ہوتا ہے اور وہ دنیا سے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور یہ جوان بچیاں اپنے جسم فروشی کے اوپر مجبور ہو جاتی ہیں، اور اس طرح جہیز کی لعنتیں، اور بڑے بڑے جہیز اور بڑے بڑے نکاح فارم کے اوپر بڑے بڑے پیسے لگانا، یہ انسان کی ان بچیوں کو بے بس کرتا جا رہا ہے، اور یہ بچیاں اپنے گھر کی زینت سے نکل کر ہمارے ملک کے اندر اڈے بنا چکی ہیں، اور اپنے جسم کو فروشی کرنا شروع کر دی ہے۔ ایڈز کی بیماریوں نے دنیا کے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا ہے۔ بتاؤ صحابہ میں کوئی ایڈز کا مریض تھا، اولیاء میں کوئی تھا، تابعین میں کوئی تھا، انبیاء کے اندر، ان کی نسلوں کے اندر، صحابہ کے اندر، ایمان والوں کے اندر، طلباء کے اندر، علماء کے اندر، صوفیوں کے اندر، ہماری دادیوں کے اندر، پردادیوں کے اندر، نانیوں کے اندر، مامیوں کے اندر، تایاؤں کے اندر، کوئی ایسا مرض نہیں تھا۔ آج کل کے اس دور کے اندر مرض بڑھ چکا ہے، اور جراثیم کی خودکشیاں یہ تمام کی تمام امت کے طبقات میں آ چکی۔ اے عزیز مصر، اس نے غلطی کی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، رب نے کہا تو نے میری پناہ مانگی تو دیکھ میں کیسی تدبیر کرتا ہوں۔ چھوٹا سا بچہ اسی عورت کے رشتہ داروں میں کھڑا ہو گیا، کہا اس سے فیصلہ کروائیں، اس سے فیصلہ کروائیں، اور فیصلہ بھی بڑے دلائل سے ہوا۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، زلیخا کی قمیض چیک کرو، اگر آگے سے پھٹی ہے تو مطلب یوسف علیہ السلام پہ الزام آ رہا ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر قمیص یوسف علیہ السلام کی پھٹی ہے اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ الزام پھر زلیخا پہ آتا ہے۔ یہ بچے کا فیصلہ، بچے کی گواہی کے اوپر عزیز مصر نے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ فلما رآ قمیصہ قد من دبر، جس وقت دیکھا تو وہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اور نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ یوسف تو گناہوں سے دور بھاگ رہے تھے اور گناہ کرنے والی زلیخا تھی، اور اس نے جب دیکھا کہ ہاتھوں سے یہ نکلے جا رہے ہیں اس نے پیچھے سے آپ کو پکڑا اور قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹتی تو پھر دیکھتے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ یہ سارا نظام ہے۔ یوسف علیہ السلام قمیصہ قد من دبر، اس کی قمیص دیکھو کہاں سے پھٹی، پیچھے سے پھٹی، پتہ یہ لگا کہ یہ ہے گناہگار عورت، اور یوسف اللہ کے پیغمبر ہیں، یوسف سچے ہیں، یوسف پاک دامن ہیں، اور یہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ ان کے والد نے ان کی تربیت کی، وہ پیغمبر تھا، اور اس کی تربیت ان کے والد نے کی، وہ بھی پیغمبر تھے، اور ان کی تربیت ان کے والد نے کی، وہ بھی پیغمبر تھے۔ کون سے تھے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یوسف کے والد کی جب وفات کا وقت آیا، اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا میرے بعد خدا کس کو مانو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم واحدا، کہا ہم تو آپ کے ابا اجداد کے جو ایک خدا ہیں ان کو مانیں گے۔ فرمایا اب میں کامیاب ہو چکا ہوں کہ میرے بچے توحید میں قائم ہو چکے ہیں۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ زلیخا گناہگار اور زلیخا نے حضرت یوسف پر الزام لگانے کی کوشش، پھر کمپرومائز کی کوشش کی گئی، اور حضرت یوسف سے کہا گیا اے یوسف مجھے پتہ ہے کہ میری بیوی گناہگار ہے، لیکن حکومت چلانی ہے، حکومت کے بچانے کی خاطر ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ الزام دنیا کی نگاہوں میں تیرے اوپر ہوگا اور حقیقت میں زلیخا پہ ہوگا، ہم دنیا کی نظر میں تجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، دنیا کی نظر میں تجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دلائل سے، بچے کی گواہی سے، رب کی عظمت سے، رب کے تحفظ سے یوسف کو بری سمجھا، بری ہے اور بری رہے گا، لیکن یوسف میں اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے، عزت کو بچانے کے لیے، مملکت کو بچانے کے لیے، ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے میں تجھے جیل میں بھیجوں گا، اور اس جیل میں عوام یہ سمجھے گی کہ یوسف علیہ السلام پہ الزام آیا ہے۔ خیر وہ بادشاہ تھا، آج بھی بادشاہ ہیں، اگر ہم ایمان والے کمزور ہیں تو آخرت میں انشاءاللہ قوی ہوں گے۔ آج کے بادشاہوں کے فیصلے کسی کو دبا رہے ہیں تو ان کا اللہ وہی ہے جو ہمارا اللہ ہے، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں ان سے کوئی ڈر نہیں، ہمیں اپنے رب سے ڈر ہے اور ہمیں اپنے اللہ کی قبر سے ڈر ہے، ان کے دبانے سے کیا ہوگا، جبکہ ان کی موت بھی اللہ نے لینی ہے، ان کی قبر بھی اللہ نے بنانی ہے، ان کا بھی حشر ہوگا، ان کا بھی حساب ہوگا، ان کا بھی کتاب ہوگا، لیکن کمپرومائز اس بات پر کیا کہ تجھے ہم جیل میں ڈالیں۔ اور شیخ حذیفی نے مسجد نبوی میں جب اپنے رسول اکرم کے صحابہ کی گستاخی کے اوپر اس وقت ایک شخصیت کے خلاف بات کی تھی تو ان کو بھی قید کیا تھا حکومت نے، کہا جی کہ اس ٹائم ملکوں کا زور ہے، ہم تجھے قید کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں تو ہمارا امام ہے، لوگوں کی نگاہ کے اندر اور ملکوں کی نگاہ میں ہم تجھے قید کر دیتے ہیں۔ خیر لیکن اللہ نے چاہا کہ اے یوسف جب تو مجرم نہیں، اے یوسف جب تیرے پاس یہ مسئلہ نہیں تو پھر تجھے کمپرومائز کر کر بھی بادشاہت کی قوت جیل میں ڈال دے، رب اس چیز کو بھی برداشت نہیں کرتا، لے اب تو جیل میں آیا ہے، اب تو بادشاہ بھی میں تیرا محتاج بناؤں گا اور اس کے تمام رعایا بھی تیرے محتاج بناؤں گا، آ تجھے میں دولت دیتا ہوں علم کی، آ تجھے میں سورت دیتا ہوں نبوت کی، آ تجھے میں تاج دیتا ہوں جنت کا، تو بیٹھ جا جیل۔ مانگے گا اور تو اس کو تقسیم کرے گا. یہ نظام ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں جب گئے تو بیچ میں دو قیدی اور آ گئے, دو قیدی اور آئے. ایک قیدی وہ تھا کہ جو اس بادشاہ کو شراب پلاتا تھا عزیز مصر, اور دوسرا قیدی وہ تھا جو اس کی روٹی بناتا تھا. ان پر بھی الزام لگا, اور وہ الزام یہ تھا کہ جو شراب پلاتا تھا اور جو روٹی بناتا تھا انہوں نے زہر ملا کر دیا ہے تاکہ بادشاہ مر جائے. اس الزام میں وہ دو قیدی بھی جیل میں, یوسف علیہ السلام بھی جیل میں, اور جو اصل مجرم تھی وہ پانچ آزاد. سیم یہ معاملات اس دنیا میں چلتے ہیں. اللہ والے کہاں ہیں اور جو گناہگار ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ لیکن یہ دنیا کے انصاف کا ترازو اگر ایسا بنا ہے تو قیامت کے دن ایسا ترازو نہیں ہوگا. والوزن یومئذ الحق, آج ترازو بھاری ہے. فمن ثقلت موازینہ, جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے, فاولئک هم المفلحون, یہ کامیاب ہیں. ومن خفت موازینہ, جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے, وہ تمام کے تمام خسروا انفسهم فی جہنم خالدون, ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. یاد رکھنا اس بات, مجرم باہر ہے, گناہ والی عورت باہر ہے, عزیز مصر کی بیوی تو باہر ہے, حکومت کی شہزادی تو باہر ہے, زنا کی دعوت دینے والی ہے تو باہر ہے, شراب کی زندگی گزارنے والی ہے تو باہر ہے. یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا پھر بھی باہر ہے, اللہ کے دین کو چھیڑا پھر بھی باہر ہے, اللہ کے دین کو رسوا کرنے کی کوشش کی پھر بھی باہر ہے. لیکن رب نے بتایا آج اگر باہر ہے تو کل پتا چلے گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھے, مجرم باہر ہے, اہل حق اندر, پیغمبر اندر, لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. فرمایا اگر تجھے اس طرح جیل میں ڈالا ہے تو دیکھ تیرا رب تیری جیل میں کتنی عزتیں بناتا ہے, جیل میں کتنی. ہمارے اکابر اللہ والے ختم نبوت کی قربانیوں پر جب جیل میں داخل ہوئے ہیں تو خدا نے سحری کے وقت میں عجیب غائبانہ لائٹیں ان کے قرآن کے صفوں پہ لگائی تھی, اور وہ قرآن پڑھ کے رسول پاک کی ختم نبوت کی دلیلوں کو تلاش کیا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیں, یہ بات یاد رکھیں. کہتے ہیں یوسف علیہ السلام جس وقت جیل میں آئے تو وہ دو قیدی بھی جیل میں آ گئے, ایک اس کا کک تھا, دوسرا اس کا شراب پیتا تھا. اللہ نے ان کو خواب دکھائی, ایک نے خواب دیکھی کہ انی ارانی اعصر خمرا, اے یوسف میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ نبئنا بتأویلی, اور دوسرے نے کہا جی میں روٹیوں کا ٹوکڑا اپنے سر پہ لے کے آیا ہوں اور اس سے پرندے کھاتے جا رہے ہیں. نبئنا بتأویلی انا نراک من المحسنین, نبئنا بتأویلی, اے یوسف تو ہمیں ان کی تعبیر بتا. دیکھو جیل میں جانا کوئی برائی نہیں ہے, جیل میں اللہ والے بھی جانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو جیل میں جائے وہ مجرم ہو جائے, جو جیل میں جائے وہ سیاہ دھبے کا نشان بن جائے, جو جیل میں جائے تو عوام بھی اس کو باطل کہہ دے, جو جیل میں جائے تو آپ اس کو غلط کہہ دے, جو جیل میں جائے تو آپ بھی کہیں ہاں ہاں کوئی غلطی تھی تو جیل میں گیا ہے. نہیں, نبئنا بتأویلی, اے یوسف آپ جیل میں ہیں لیکن یہ تعبیر, ہم تو بادشاہ کے نوکر ہیں, ہم تو چاہیں تو مصر کے کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن نبئنا بتأویلی, اے یوسف آپ ہمیں بتائیں اس کی تعبیر. کہا کیوں؟ انا نراک من المحسنین, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. انا نراک من المحسنین, ہم دیکھ رہے ہیں آپ نیک ہیں, آپ متقی ہیں, آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں, آپ کی صفات اچھی, اعمال اچھے, صورت اچھی, سیرت اچھی, نسب اچھا, خاندان اچھا, واسطے اچھے, بڑے اچھے, دادے پردادے سارے اچھے ہیں, اس لیے ہم باہر کسی سے کوئی تعبیر نہیں پوچھتے. پورے مصر میں, پورے شام میں ہم یہ تعبیر کسی عالم کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتے. اس کی تعبیر اگر بتائیں آپ بتائیں, اگر آپ جیل میں ہیں تو کوئی بات نہیں, اگر آپ بند ہیں تو کوئی بات نہیں, اگر آپ حکومت کی نظروں میں مجرم ہیں کوئی بات نہیں, اگر آپ پر غلط بہت
پوچھیں گے، کسی اور ایمان والے سے نہیں پوچھیں گے، کسی اور بادشاہ کے قریب کے مفتی سے نہیں پوچھیں گے، کسی اور بڑے مرکز سے نہیں پوچھیں گے۔ حالانکہ یہ کک تھے اور یہ اس کو شراب پلاتے تھے، اس کے دربار میں بڑے بڑے لوگ بھی آتے تھے، گناہگار بھی آتے تھے، نیک بھی آتے تھے، قیدی چاہتے تو بڑے علماء سے پوچھتے، کسی مفتی سے پوچھ لیتے، لیکن قیدیوں نے اپنی خواب کا تمام کا مرکز اور اس کا مرجع اور اطمینان، اعتماد اور اظہار مسرت حضرت یوسف پہ کر کر امت کی طرف اشارہ دیا ہے کہ جیل میں جانا ضروری نہیں کہ کوئی زنا والا ہی جائے، شراب والا بھی جائے۔ کتنے بیچارے ناحق قتل کیس میں چلے گئے ہیں، کتنے بیچارے کس کیس میں چلے گئے ہیں۔ حضرت یوسف سے بھی کہا تو جیل میں آیا تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، انا نراک من المحسنین، ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو بڑا نیک آدمی ہے۔ جیل میں بھی جائیں، قرآن پڑھیں، نماز سیکھیں، کلمہ سیکھیں، سب کچھ سیکھیں، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جیل میں جا کر اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم تو گر چکے ہیں، ہماری تو حیثیت کوئی نہیں رہ گئی، ہمیں تو دنیا کیا سے کیا کہہ دے گی۔ نہیں، نیچے بچوں کو دیں، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے ہیں یوسف، آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے تو میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا۔ لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذلکما مما علمنی ربی۔ ان کو بلایا، ادھر آؤ میرے پاس۔ جب آئے ان سے کہا، دیکھو تمہاری روٹی جیل سے آتی ہے، جیل میں آتی ہے، روٹی آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ بڑے خوش ہوئے، اور بتاؤں گا کون سی، مما علمنی ربی، اپنے رب کے علم سے بتاؤں گا۔ یہ بات سن لیں، آج کل یہ تعبیر نامے آتے ہیں اخباروں میں اور میڈیا کے اوپر اشتہارے چلتے ہیں جی، اور چوکوں اور چوراہوں کے اندر نجومی بیٹھتے ہیں، تو بندہ اپنی قسمت کو ان کے ہاتھوں تک پہنچاتا ہے، ان کی اتنی کالیں ہوتی ہیں، ایک منٹ میں استخارہ ہو جاتا ہے جی، آپ کے پاس جن ہے، اس کے اوپر بھوت ہے، اس کے اوپر پری ہے، اس کے اوپر یہ ہے، اس کے اوپر وہ ہے۔ کبھی کوئی نجومی ہوتا ہے، ہاتھ کی لکیروں پہ آپ کو امریکہ پہنچا رہا ہوتا ہے، کبھی آپ کو کس جگہ پہنچا رہا ہوتا ہے، کبھی کہاں سے، کبھی کہاں سے، خود گندے نالے پہ بیٹھا ہوا بندہ آپ کو عرشوں پہ پہنچا رہا ہے، خود کہاں بیٹھا ہوا ہے آپ کو وہاں پہنچا رہا ہے۔ کیا مسلمان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی؟ یہ طوطے والے بیٹھے ہماری فال نکلوائیں جی، فال نکلتی جی، ہاں جی تم وہاں پہنچ جاؤ گے جی، اتنے دنوں میں تم یہاں پہنچ جاؤ گے جی۔ کیا یہ فال ہر ایک بندے کی ہوتی ہے؟ کیا اس پہ اثر ہوتے ہیں؟ کیا اس پہ تاثرات ہوتے ہیں؟ نہیں۔ ذالکما مما علمنی ربی، خواب دوں گا ذاتی علم نہیں، میرے رب نے مجھے علم عطا کیا ہے، نبی کچھ نہیں لے سکتا جب تک کہ میرا اللہ اس نبی کو کچھ عطا نہ کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو رب نبی کو عطا کرتا ہے وہ امت کو عطا نہیں کرتا، نبی کی ایک شان ہوتی ہے، اس میں جھگڑا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ یاد رکھیں، ہر ایک کی تعبیر ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی ایک تعبیر میں نے دیکھی ہے، تعبیر پوچھنی ہے، کہا خواب بتا۔ اس نے کہا خواب یہ ہے کہ میں نے آج رات دیکھا ہے کہ میری جو چرپائی ہے اس کے نیچے آگ لگ گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جا، دوڑ کے جا، اپنے بچوں کو نکال دے، تیرا مکان گر جائے گا۔ وہ دوڑا، بچوں کو نکالا، مکان گر گیا۔ پھر اس کے بعد ایک دن کسی اور آدمی نے پوچھی، اس نے کہا جی میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو جا اپنی چارپائی کے نیچے کھدائی کر، وہاں سے سونا نکلے گا۔ وہ گیا تو سونا نکل آیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس نے بھی جو خواب دیکھا تھا، چارپائی کے نیچے آگ تھی، اس نے بھی جو خواب دیکھا تھا وہ چارپائی کے نیچے آگ تھی، اس کو تو آپ نے فرمایا کہ مکان گر جائے گا اور اس کو آپ نے فرمایا کہ سونا نکلے گا۔ فرمایا ہاں، ہر خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ جس نے پہلے تعبیر مانگی تھی اس نے دیکھا تھا گرمیوں کے اندر خواب، اور گرمیوں کے اندر آگ کا ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ بندہ اب مر جائے گا اور اس کا مکان گر جائے گا. لیکن سردیوں میں جو آگ ہوتی وہ نعمت ہوتی ہے. جیسے آپ ہیٹر چلاتے ہیں, گیس چلاتے ہیں, قریب آتے ہیں, تپش دیتے ہیں. فرمایا سردیوں میں آگ نعمت ہے اور گرمیوں میں عذاب ہے. تو عذاب میں نے یہ سمجھا کہ اس کا مکان گرے گا, بچے مر جائیں گے, اور سردیوں میں نے یہ سمجھا کہ یہ نعمت ہے. اور نعمتوں میں آگ کا اور سونے کا چونکہ کلر ایک ہوتا ہے, اس لیے میں نے اس کلر کے اعتبار سے اس کو تعبیر بتائی کہ یہاں سے سونا نکلے گا. وہ گیا اور واقعی اس نے کھودا اور سونا نکل آیا. اب بتائیں, آپ ان تعبیر والوں کے پاس جاتے ہیں ٹی وی پہ, میڈیا پہ, استخارہ مانگتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں ایک سیکنڈ میں. حالانکہ ہمارے نبی نے جو ہمیں استخارہ بتایا وہ تین دن سے کم میں نہیں ہوتا, اور پانچ وقت کی نماز شرط ہوتی ہے, اور اپنی بیوی سے علیحدہ پاک صاف بستر پہ سونا ہوتا ہے, اور اپنے اللہ سے دعائیں کرنی ہوتی ہیں, تب جا کے یہ استخارے ہوتے. ورنہ یہ استخارے کچھ کھیل کھلونا نہیں ہے. پھر کیا ہے کہ استخارے پہ شادیاں ہو گئی, پھر طلاقیں ہو گئی. ہم نے یہ استخارہ کہا تھا, آپ نے کہا تھا یہ ہو جائے گا, آپ نے کہا تھا وہ ہو جائے گا, آپ نے کہا تھا فلاں ہو جائے گا. سب سے بہتر یہ ہے استخارہ خود کرو. لیکن یاد رکھنا پیغمبر نے تعبیر بتائی وہ دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ علم آئے تو تعبیر دو, اور اس سے تعبیر پوچھو جس کے پاس علم ہو جائے. اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اچھے خواب دیکھنے کے لیے بھی درود شریف پڑھا کرے. اب رات کو گانا سن کر سوئے گا تو اس کو خواب اچھا کدھر سے آئے گا, اور اس کو نبی کی زیارت کہاں سے ہوئے گی. اللہ ہمیں زندگی دے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے. اللہ نے دنیا کو اتنے سے واقعہ میں اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ جیل میں بھی بندے کو کس طرح اٹھاتا ہے. اور دوسری علامت آپ کو یہ بتائی ہے کہ جیل میں پیغمبر بھی گیا ہے. اور تیسری علامت آپ کو یہ بتائی ہے کہ جیل میں جانے والا مجرم ضروری نہیں کہ وہ ہوتا ہے, بلکہ انہوں نے کہا انا نراک من المحسنین, آپ بڑے نیک آدمی ہیں. اور نیک آدمی کس چیز کا مجرم ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ والوں کو نہ چھیڑا کریں, یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور خدا ان کا محافظ ہوتا ہے. یہ جیل میں بھی جائیں گے تو رب ان کو اٹھا کر کہاں بٹھا دے گا, یہ جس جگہ بھی جائیں گے تو رب ان کو اٹھا کے کہاں بٹا دے گا. شہاب ابی طالب میں میرے نبی علیہ السلام اور اما خدیجہ 3 سال تک قید رہے ہیں, حضور نے یہاں سے اٹھا کے معراج پہ پہنچایا. اللہ ہمیں اس پر عمل کی, سمجھ کی, فہم کی توفیق عطا فرمائے.